الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تین حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ان دونوں فریقوں کا انجام بیان ہوا جو کفر و ایمان اختیار کر کے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے. اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جب ہدایت پیش کی جاتی ہے تو دونوں فریق بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں. عام حالات میں بھی دو ہی فریق ہیں، وہ جو اس کائنات کے پروردگار کو مانتے ہیں، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، اس لحاظ سے ایمان پر ہیں، اور وہ جو اس پروردگار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی کسی کا بندہ نہیں سمجھتے، کسی کی مخلوق نہیں سمجھتے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ ایمان اور کفر قرآن مجید میں مطلقاً بھی زیر بحث ہے اور اپنے لوازم کے لحاظ سے بھی. میں جب اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہوں تو یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لوازم ہیں. مثال کے طور پر اس کو ہر طرح کے شرک سے منزہ قرار دے کر مانا جائے، اگر یہ نہ ہو اور کوئی شرک اختیار کر لیا جائے جانتے بوجھتے، اس اعتراف کے ساتھ کہ فلاں اور فلاں اللہ کے خلق میں یا اس کے امر میں شریک ہے، تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی کفر ہے. ایسے ہی پیغمبروں کو ماننے کا معاملہ ہے، اس میں پیغمبر کو نہیں مانا یہ بھی کفر ہے، لیکن پیغمبری کو ماننے کے لوازم ہر جگہ ہوتے ہیں، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بھی کچھ لوازم ہیں. یہ مانا جائے کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، یہ مانا جائے کہ وہ الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے ہیں، یعنی ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ہر زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور یہ مانا جائے کہ ان پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو قرآن مجید اس کو کفر ہی سے تعبیر کرے گا. لیکن یہ کفر اگر جانتے بوجھتے ہوا ہے، کوئی غلطی نہیں لگی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس کے مقابل میں اگر پورے شعور کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے، اس کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اس سے پچھلی نشست میں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اس انجام کی تصویر ہمارے سامنے لاتے ہیں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، تو اس میں کیا اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اسی کو قرآن مجید نے امور متشابہات سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے فہم کے لحاظ سے تمہاری ہی دنیا میں جو چیزیں تمہارے تجربے میں آتی ہیں یا تمہارے تصورات میں موجود ہیں، انہیں سامنے رکھ کر یہ تصویر بنائی گئی ہے. ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ سورہ آل عمران میں تنبیہ کی ہے کہ آیات متشابہات کی حقیقت کیا ہے، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے. یہ تصویر تمہارے تجربے اور مشاہدے کے لحاظ سے بنا دی جاتی ہے، اس کی وضاحت ہم دیکھ رہے تھے. یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت و دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے، یعنی ایک ایسا عالم ہے जो कभी हमारी आँखों के सामने नहीं आया, हमारे लिए जो चीज़ दीदा हो जाती है, हाँ वो माजी में हुई, उसकी खबर हम तक पहुंच गई, या इस वक्त होती है, उसको हम समझ लेते हैं, वो हमारे दायरे इल्म में आ जाती है। लेकिन जन्नत दोजख वगैरह के अहवाल का ताल्लुक एक नादीदा आलम से है, जो देखा हुआ नहीं है। उनको मुखातब के जहन से करीब लाने के लिए, यानी अब कुछ उनका तसव्वुर दिलाना है, तो इसमें मुखातब के जहन की तकरीब पेश नज़र होती है, उसे करीब ला के दिखाना मकसूद होता है। उनको मुखातब के जहन से करीब लाने के लिए इसके सिवा चारा नहीं कि उनकी ताबीर के लिए वो उसलूब इख्तियार किया जाए जिससे मुखातब मानूस हो। यानी अगर आपका मुखातब इस ज़माने का है, तो इस ज़माने ही की ताबीरें इख्तियार की जाएँ। वो अरब का है, तो वहाँ की चीज़ें मुस्तार लेके उसको समझाया जाए। वो किसी और दौर का है, तो वो मुस्तार ले ली जाए। इसमें चूंकि इंसान अपने ज़माने या अपने हालात के लिहाज से दूर की खबरों को भी उसी तरह समझ लेता है जैसे वो मुमासिलात को समझता है, तो अरबों को सामने रख कर कुरान ने उनके लिए मानूस उसलूब इख्तियार कर लिया है। अहले अरब मिस्रियों और ईरानियों के तमद्दुन से मुतासर थे। यानी वो जज़ीरा नुमा अरब को अगर आप देखें, तो जो बड़ी सल्तनतें माजी में उनके गिर्दो पेश में रहीं, उनमें एक तो ईरानी तमद्दुन था, कई हज़ार साल पर फैली हुई एक दुनिया है पूरी, जिसमें उनका अपना अदब था, उनके अपने रहन सहन के तरीके थे, उनका अपना आर्ट था, उनके अपने फ़नून थे। एक ऐसा तमद्दुन जो अगर आप देखें तो अब भी निगाहों को खीरा करता है। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ मिस्र का तमद्दुन, मिस्र की पूरी तहजीब मौजूद थी, वो भी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से है। अहले अरब मिस्रियों और ईरानियों के तमद्दुन से मुतासर थे, इस वजह से तनाव और रफाहियत की ताबीर के लिए वही उसलूब इख्तियार किया जाता है जिसमें या तो ख़ुद उनके अपने तसव्वुरात तनाउम की झलक होती है। तनाउम यानी जो नेमत अल्लाह ताला देता है, दौलत देता है, इक्तदार देता है, बादशाही देता है, उसके नतीजे में जो तमद्दुन वजूद में आता है। तो अरबों के यहाँ भी ऐसी रिफाइयत थी जिसकी मिसालें दी जा सकती थी, लेकिन गिर्दो पेश में उससे कई गुना ज़्यादा पुरकशिश तमद्दुन मिस्र का था या फिर ईरान का था। कुरान मजीद जब ये तस्वीरें खींचता है, तो उसमें या तो उनके अपने तमद्दुन के तसव्वुरात तनाउम की झलक होती है, या फिर उन तसव्वुरात की झलक होती है जिनसे फिर जुमला वो आशना थे। यानी वो अगरचे उनके अपने दौर या अपने इलाके के तमद्दुन तो नहीं था, लेकिन वो उससे वाकिफ़ थे। उनके काफ़िले जाते थे, वो देखते थे कि वहाँ किस तरह के महल्लात हैं, कैसे कुसूर हैं, कैसे बागात हैं, बादशाहों के रहन सहन के क्या तरीके हैं, उससे वाकिफ़ थे। इन तसव्वुरात में ज़माने के इख्तलाफ से भी बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। अब जाहिर है कि उस ज़माने के तमद्दुन की चीज़ों में अगर रेशम का लिबास है या हाथों में बादशाहों ने कंगन पहने हुए हैं, वो हो सकता है कि हमारे ज़माने में तनाउम के दूसरे बाज़ मज़ाहिर की सूरत इख्तियार कर गए हों और वो चीज़ें अब वैसी अहमियत ना रखती हों। इस वजह से अल्फाज के बजाय हमेशा हकीकत पर नज़र रखनी चाहिए। बस ये मानना चाहिए कि अहले जन्नत को ये नेमतें हासिल होंगी जो कुरान में मज़कूर हुई। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान कर दिया है, वो नेमत के लिहाज से जो सूरत इख्तियार करेगा उसमें वो अहले जन्नत को मिल जाएगा। रही ये बात कि उनकी असल हकीकत क्या है, तो उनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है, और ये ख़ुद अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में बता दिया है कि اہل ایمان ان کی حقیقت کے درپے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں الفاظ یہ ہیں فام الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ آ جاتی ہے وہ ان کی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ بات سمجھانے کے لیے سب کچھ کہا گیا ہے. رہی یہ بات کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، تو ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. جس طرح بعض اوقات مشاہدہ حق کے احوال و معاملات کے لیے بادہ و ساغر کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، یعنی جو ہمارا ادب ہے جس کے پیچھے فارسی ادب کی ایک بڑی روایت ہے، اس میں بظاہر دیکھیے تو بادہ و ساغر ہے یا گل و بلبل ہے جس کی داستان سنائی جا رہی ہے، لیکن تصوف کے بڑے بڑے مضامین سب انہی تعبیروں میں ادا ہوئے. یہاں تک کہ پھر ہمارے شاعر نے یہ کہا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو یہ جو بادہ و ساغر کو مستعار لینا ہے حقائق کو بیان کرنے کے لیے، یہ ادب کی یا ابلاغ کی ضرورت ہے. اسی طرح احوال آخرت کی تعبیر ان الفاظ و تمثیلات سے کی جاتی ہے جو مخاطب کے لیے قریب الفہم ہو. یہ اس لیے توجہ دلائی ہے کہ اس سے پیچھے بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کی کیا تصویر ہوگی اور ثواب کی کیا تصویر ہوگی. تو دونوں تصویریں ہمارے لحاظ سے کھینچی جاتی ہیں، ہم ادھر ایک درد کو محسوس کر سکیں، تکلیف کو محسوس کر سکیں، اور ادھر رفاہیت اور تنعم کا کچھ تصور پیدا کر سکیں. یہ ارشاد فرمایا، اور اس طرح گویا جو سلسلہ مضمون تھا وہ ایک جگہ پر پہنچ گیا. اب اس کے بعد بات مزید آگے بڑھی تو ارشاد ہوا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی پیچھے بتایا تھا کہ کفر کیسے پیدا ہوتا ہے اور کفر اپنے لوازم کے لحاظ سے کیا چیز ہے، اور اس میں انسان کس طرح اپنے ہی وجود کی نفی کرتا ہے. اب یہ بتایا ہے کہ وہ جو کفر باطن میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر رویوں میں تبدیل ہو کے کیا صورت اختیار کر لیتا ہے. تو رویوں میں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو کشمکش برپا تھی، سمجھانے کے لیے اسی کو مثال کے طور پر لیا جائے گا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یعنی ابتدا تو ایک علمی مسئلے سے ہوئی ہے، اللہ کے طرف سے پیغمبر آیا، پیغمبر نے آ کے اپنا تعارف کرایا، اس کے دلائل پیش کیے، انہوں نے مارنے سے انکار کر دیا. لیکن انکار کا باعث استدلال نہیں ہوا، انکار کا باعث تمرد اور سرکشی ہوئی ہے. جب سرکشی اور تمرد انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے رویے غیر اخلاقی ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، یعنی معاملہ اگر تو سادہ اختلاف کا ہو تو انسان اختلاف کرے گا، اختلاف شائستگی کے ساتھ ہوگا، وہ اپنی بات بیان کرے گا اور یہ کہہ دے گا کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ مورچہ باندھ کے میدان میں آ کے دوسروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گا، ان کو فتووں کا ہدف نہیں بنائے گا، ان کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہیں بنے گا. تو قرآن نے بتایا کہ ان کے انکار کا باعث چونکہ ان کی سرکشی ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ ول مسجد الحرام، یعنی یہ مسجد حرام بیت اللہ جس کا ان کو متولی بنایا گیا تھا، اور جس مسجد حرام کی جب تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ اس توحید کے مرکز کی طرف آئیں، گویا دنیا کو اس کی طرف آنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ آگے قرآن بیان کرے گا. اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کے یہاں آنے کی راہ ہموار کی جائے، آنے والوں کا استقبال کیا جائے، یہ اس سے روک رہے ہیں. تو یہ گویا آخری درجے میں اس بغاوت پر اتر آئے ہیں کہ ان کو جس مسجد کا متولی بنایا گیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ مسجد جب بھی بنائی جاتی ہے، مسجد حرام تو پورے عالم کے لیے ہے، محلے کے لیے بھی بنائی جائے گی، تو اس میں آنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اس پر اس کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کی طرف سے اذان کی آواز بلند کرنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی دین کے بنیادی حقائق کی شہادت دینے کے بعد کہا جاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو یہ دعوت دی جاتی ہے، وہ دعوت کا مرکز ہے، بجائے یہ کہ اس مسجد میں آنے والوں کو ہدف بنا لیا جائے، ان کو وہاں داخل ہونے سے روکا جائے، ان کو مظالم کا نشانہ بنایا جائے، یا مسجدوں ہی کو ویران کرنے کے لوگ درپے ہو جائیں، تو یہ سرکشی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور سرکشی جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ مذہبی استدلال بھی تراش لیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہی کہہ کے روک رہے تھے، ورنہ تو گرد و پیش کے سب علاقوں سے لوگ ہر سال حج کے لیے آتے تھے، عمرے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور صدیوں سے جاری تھا، اس کی ابتدا تو رسول اللہ سے نہیں ہوئی۔ یہی کہہ کر روک رہے تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ جیسے کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو قریش کے دو بڑے لوگوں کو پیچھے بھیجا گیا کہ یہ گمراہ نوجوان ہیں، ان کو واپس لائیں جا کے۔ تو انہوں نے وہاں جو نجاشی سے گفتگو کی ہے، وہاں کے بادشاہ سے، اس میں یہی کہا کہ انہوں نے ایک ایسا دین اختیار کیا ہے، اے بادشاہ، جو نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے، اس لیے یہ گمراہی اختیار کر کے کوئی نئی دنیا بنا بیٹھے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یہی کہہ کے انہوں نے مسجد حرام سے روکا لوگوں کو۔ تو یہاں قریش اب زیر بحث آ گئے براہ راست، پہلے وہ مخاطب تھے۔ پہلے لکھا ہے، یعنی قریش مکہ، جو اس زمانے میں مسلمانوں کو جبر و زور کے ذریعے سے اللہ کے دین سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ حرم کی حاضری سے بھی ان کو محروم کر دینے کے درپے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھیے تو یہ معلوم ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال کم و بیش یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کے مضامین بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے۔ لیکن اس میں جب جہاد یا قتال کا حکم دیا گیا تو پس منظر یہی ہے، مسلمان اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پاور جا کر لیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ طاقت بھی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عمرہ کرنے کی ہمیں اجازت ہے نہ حج کرنے کی، روک دیا گیا تھا۔ اس موقع کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم حج کا یا عمرے کا ارادہ کر سکتے ہو، اگر تم جاتے ہو اور وہ راستہ کھول دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو اب اس مزاحمت کے مقابلے میں مزاحمت کی جائے گی۔ اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں، اور اگر مزاحمت ہوئی، یعنی انہوں نے حج و عمرہ کے راستے سے روکنا چاہا اور مزاحمت شروع ہو گئی یا جنگ شروع ہو گئی، تو جنگ کا ہدف کیا ہوگا، مزاحمت ختم ہو جائے یا اس سے آگے، تو وہاں وہ پھر پورا ہدف بیان کر دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ جنگ اپنی طرف سے چھیڑی نہیں جائے گی، لیکن اگر یہ چھڑ گئی، انہوں نے حملہ کر دیا اور راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، تو پھر حتیٰ لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ، پھر اس جنگ کا ہدف یہ ہے کہ سرزمین عرب میں پرسیکیوشن کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی اس وقت جو یہ دین کے راستے سے، حرم کے راستے سے روک کر کھڑے ہیں، ان کی طاقت توڑ دی جائے گی اور پھر اس سرزمین میں دین اللہ ہی کا ہوگا۔ تو وہاں یہ ہدف بیان کر کے یہ کہا گیا کہ اب تم حج و عمرہ کے لیے جانے کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ اسی پس منظر میں یہاں بھی یہ چیز زیر بحث ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ سے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ روکنے کا معاملہ مکے ہی میں شروع ہو گیا تھا، یا یعنی مسلمان حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو روکا جائے گا، طواف کرنے کے لیے آئیں تو روکا جائے گا، اور یہاں آ کے تو گویا سب کچھ ہی بند ہو گیا۔ تو اب یہ بتایا کہ مسجد حرام سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے جس کا تم کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ تو قریش مکہ اس زمانے میں جبر و زور کے ذریعے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ حرم کی حاضری سے بھی ان کو محروم کر دینے کے درپے تھے۔ فرمایا کہ حرم وہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے۔ یعنی مسجد حرام یہ کسی گروہ کی، کسی خاص قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ علاقہ یا یہ سرزمین، یہ ہم نے اس مسجد حرام کے لیے اپنے ساتھ خاص کر لی ہوئی ہے۔ اس مسجد حرام کے معاملے میں، بیت اللہ کے معاملے میں سب یکساں ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہ یہ عرب ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں تو ان کا حق کس پر زیادہ ہو گیا ہے، یہ تو سب کے لیے ایک ہی ہے، سب کے لیے یکساں ہیں۔ ہم نے سب کے لیے یکساں بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، ہاں وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر، اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ دونوں کے لیے یہ مسجد حرام ان کا مرکز ہے، اور وہ دونوں یعنی باہر والے بھی اور یہ عرب بھی دونوں اس پر یکساں حق رکھتے ہیں۔ اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے، اور آگے اس پر بڑی سخت تحدید ہے۔ یعنی وہ تحدید یہ ہے کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ لوگ جو اس سے روکیں گے کسی باہر سے آنے والے کو بھی، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ بھی کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں۔ تو یہ تحدید کر دی تھی اس کے بارے میں، اس کی کچھ وضاحت درکار ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں تک مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے، ہم نے آگے اسے کھول دیا ہے، یعنی اس میں کچھ زبان کے خاص اسالیب ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں حرم سے متعلق جو قانون بیان ہوا ہے، یعنی حرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی اہم تصریح فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پر کسی خاندان، کسی قبیلے اور کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے، اس پر کسی کا حق فائق نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس گھر کا قصد کرے، وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، عربی ہو یا عجمی، شرقی ہو یا غربی، اس پر کسی کو کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ سوائے اس کے کہ خود اس کی عبادت کے لیے جانے والوں کی کسی ضرورت یا سہولت کے لیے کوئی پابندی لگانی پڑے۔ یعنی ایک پابندی وہ ہے جو لوگوں کو منظم رکھنے، ڈسپلن کرنے اور ایک دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے لگانی پڑتی ہے، جس طرح کہ اس زمانے کی حکومتوں نے لگا رکھی ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اتنا کوٹا ہوگا، اتنی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ پابندیاں ظاہر ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے لگائی گئی ہیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے بھی بعض پابندیاں بالکل ناروا ہیں، جنہیں لازماً ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ وضاحت کر دی ہے۔ بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے، مقیم اور آفاقی سب کے حقوق اس میں بالکل برابر ہیں۔ وہاں رہنے والے، وہاں کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان جو دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، اس کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے۔ یعنی وہ اس کے کوئی بادشاہ نہیں بنائے گئے، وہ خادم الحرمین ہی ہے، بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی ہے، ان کا فرض ہے۔ یعنی قریش کا، ظاہر ہے اس وقت وہ مخاطب ہیں، اب انہیں کی اولادیں ہیں جو وہاں حکومت کر رہی ہیں، ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر حاضر ہوں۔ کسی شخص کو بھی جو وہاں حرم کے آداب کو ملحوظ رکھ کر عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے روکا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ان کے لیے جو لفظ آیت میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے مقامی لوگوں کے لیے، وہ لفظ مقامی کے ہم معنی کوئی لفظ نہیں ہے، وہ العاکف ہے، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ وہ در حقیقت اس کے معتکفین ہیں۔ جیسے کوئی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ عاکف ہے، اور ان کو اپنی یہی حیثیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آیت میں جس برابری کا ذکر ہے، اب یہ فرمایا کہ سب کے حقوق برابر ہیں، سب کا معاملہ برابر ہے، سب کے لیے یہ یکساں خدا کی عبادت کا مرکز ہے، تو ایک برابری بیان کی، سواءً العاکف فیہ والباد، اس میں باہر کے رہنے والے اور وہاں کے رہنے والے سوا ہیں، برابر ہیں، یکساں ہیں۔ یہ جس برابری کا ذکر ہے وہ جس طرح حقوق میں ہے اسی طرح فرائض میں بھی لازمن ہوگی، یعنی اگر سب کا حق ہے تو اس کے بارے میں سب کے فرائض بھی یکساں ہیں۔ چنانچہ حرم کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام مسلمان برابر کے شریک سمجھے جائیں۔ اگر حرم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، حرم کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو جس طرح حرم کے بارے میں سب کے حقوق برابر ہیں اسی طرح اس کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی سب شریک ہیں۔ چنانچہ حرم کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داریوں میں بھی تمام مسلمان برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، اور اس کے خدام اگر کسی وقت اس کی حرمت برباد کریں یا باہر سے کوئی طاقت اس کی جسارت کرے، خود اس کے خدام اگر کسی موقع پر وہاں کوئی انحراف اختیار کر لے، کوئی الحاد پیدا کر دے، وہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں یا باہر سے کوئی طاقت اس کی جسارت کرے، دونوں صورتوں میں سب مسلمانوں کا فرض ہے، ان کا فرض ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے وہ اپنی تمام قوت صرف کر دیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس معاملے میں کسی قومی یا بین الاقوامی معاہدے اور مصلحت کا بھی کوئی لحاظ جائز نہ ہوگا۔ اگر کسی ملک کی حکومت اس جہاد میں شرکت سے روکے تو ہر چند وہ نام نہاد مسلمانوں ہی کی حکومت ہو، اس کے خلاف بھی اہل ایمان پر فرض ہوگا کہ وہ جہاد کریں، اس لیے کہ حرم کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری صرف اہل مکہ یا ان کی حکومت پر نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ گو پر ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی پرایا جھگڑا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حرم کے حقوق اور ذمہ داریوں میں ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ حرم امت مسلمہ کا دل ہے، اس کی صلاح تمام امت کی صلاح اور اس کا فساد پوری ملت کا فساد۔ یہ حرم کے حقوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ باقی جزیرہ نما عرب اور اس کی حفاظت وہ بھی حرم کے حوالے ہی سے اہمیت رکھتی ہے۔ حرم ہے وہاں، اللہ کی توحید کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، وہ سب مسلمانوں کے لیے مرکز محسوس ہے، یعنی مسلمان اپنی قوموں کے لحاظ سے، اپنے ملکوں کے لحاظ سے اپنی اپنی شناخت رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ملت حرم کے حوالے سے بنتی ہے۔ اسی کو اقبال نے اسرار خودی میں مرکز محسوس کی تعبیر سے ادا کیا ہے، یعنی یہ مرکز محسوس ہے، گویا وہ جو ہمارے حواس میں آتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم حج کرنے کی ہمیشہ تمنا رکھتے ہیں، وہی ہے کہ جو اس ملت کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ اہمیت قرآن نے یہاں واضح کی کہ وہ سب کے لیے یکساں ہے، اس لیے تم نے یہ جسارت کیسے کی کہ اس سے لوگوں کو روک رہے ہو یا ناروا پابندیاں لگا رہے ہو۔ یہاں سے بات شروع کی ہے، ظاہر ہے اب آگے تک جائے گی اس میں بہت سے حرم کے حوالے سے حقائق ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.